पाकिस्तान में इस वक्त शाम के 7, भारत में 7:30 और यहाँ हमारे स्टूडियोज की घड़ियों में सुबह के 10 बज रहे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन की उर्दू सर्विस से हमारी बाकायदा नशरियात का आगाज होता है। पहले घंटे के लिए मैं हूँ आपका मेज़बान खालिद हमीद। जैसा कि आप देख रहे हैं, फेसबुक लाइव पर हम आपके सामने हैं और वेबसाइट और रेडियो पर हमारा ये एक घंटे का न्यूज़ शो जारी रहेगा। तो आगाज करते हैं पहले आज की अहम खबरों की सुर्खियों से। भारत की वजारत खारजा ने कहा है कि उन मुजाकरात से पहले पाकिस्तान बाज मामलात की वजाहत करे और माहरीन की कमेटी का एक और इजलास बुलाया जाए। भारत ने करतारपुर राहदारी से के मामले पर पाकिस्तान के साथ 2 अप्रैल को होने वाले तयशुदा मुजाकरात मुलतवी कर दिए हैं। चीन ने अमरीका की तरफ से कलदम शिदत पसंद तंजीम जैश मोहम्मद के सरबराह मसूद अजहर को आलमी दहशतगर्द करार देने की मुजवजा करारदाद बराह रास्त अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में पेश करने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। और पाकिस्तान के वज़ीर ख़ज़ाना असद उमर ने कहा है कि आलमी मालियाती इदारे IMF के साथ बेल आउट समझौता मई के वस्त तक हो जाएगा। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल ने जुमेरात के रोज़ मुत्तफ़िक़ा तौर पर पहली करारदाद मंजूर की है, जिसमें रुकन मुल्कों से कहा गया है कि वह दहशतगर्दों की माली इमदाद के खिलाफ कवानीन का निफाज करें। मेरीन कोर के जनरल फ्रैंक मैकेंजी ने अमरीकी फौज की सेंट्रल कमान के सरबराह का ओहदा संभाल लिया है। अमरीका के वजीर खजाना स्टीवन मनुचिन ने कहा है कि उन्होंने चीनी नायब सदर लियू ही के साथ तामीरी तजारती बातचीत की है। तूफान ज़्यादा मुल्क मोज़ंबिक में हैज़े के मरीजों की तादाद जो बुध को 5 थी तेज़ी से बढ़ती हुई जुमेरात के रोज़ 139 हो गई है। बरतानिया का दारुल अवाम यूरोपियन यूनियन से अलहदगी के माहदे के एक हिस्से पर जुमे के रोज़ वोटिंग कर रहा है। और जुनूबी कोरिया ने जुमे के रोज़ ऐलान किया है कि सदर मून जाए इन आइंदा माह अमरीका का दौरा करेंगे। और जुनूबी कोरिया में अमरीकी फोर्सेस के कमांडर ने कांग्रेस के एक पैनल को बताया है कि शिमाली कोरिया से अमरीका और उसके इत्तेहादियों को बदस्तूर जौहरी खतरा लाहिक है। और हालिया हफ्तों के दौरान इराकी और अक़वाम मुत्तहिदा के कारकुनान ने कब्र कुशाई की है, जहां से 30 अफराद की लाशें बरामद हुई हैं जिनके लिए बताया गया है कि ये यजीदी थे। ये तीन शह सुर्खियाँ, तफसील कुछ लम्हे के बाद। भारत ने करतारपुर मुजाकरात मुलतवी कर दिए हैं। पाकिस्तान ने इस पर इजहार अफसोस किया है। भारत की वजारत खारजा ने कहा है कि इन मुजाकरात से पहले पाकिस्तान बाज मामलात की वजाहत करे और माहरीन की कमेटी का एक और इजलास बुलाया जाए। भारत ने करतारपुर राहदारी के मामलात पर पाकिस्तान के साथ 2 अप्रैल को होने वाले ये तयशुदा मुजाकरात मुलतवी किए हैं। भारत की वजारत खारजा ने कहा है कि इन मुजाकरात से पहले पाकिस्तान बास मामलात की वजाहत करे। पाकिस्तान ने भारतीय फैसले पर अफसोस का इजहार करते हुए कहा है कि मुजाकरात से इन कबल ये फैसला नाकाबले फहम है। भारत की वजारत खारजा ने जुमे को एक बयान जारी किया, जिसमें कहा गया है कि भारत ने पाकिस्तान पर अपने तहफ़ुज़ात वाज़ेह कर दिए हैं और बाज़ मामलात की वजाहत तलब की है। बयान के मुताबिक नई दिल्ली ने पाकिस्तान से इन इत्तलात की भी वजाहत मांगी है, जिनके मुताबिक पाकिस्तान ने बाज मुतनाज़े अफराद को करतारपुर से मुतालिक कमेटी में शामिल किया है। चीन ने अमरीका की तरफ से कलदम शिद्दत पसंद तंजीम जैश मोहम्मद के सरबराह मोहम्मद मसूद अजहर को आलमी दहशतगर्द करार देने की मुजवजा करारदाद बराह रास्त अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में पेश करने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। चीन की वजारत खारजा ने कहा है कि अमरीका के इस इकदाम की वजह से मसूद अजहर का मामला मजीद पेचीदा हो जाएगा। वजारत खारजा के तर्जमान गेंग शुआंग ने जुमेरात को बीजिंग में मामूल की न्यूज़ ब्रीफिंग के दौरान कहा कि मसूद अजहर का मामला सलामती कौंसिल की ताज़ियाती कमेटी में ज़ेरे इल्तवा है और इसलिए अमरीका को इस मामले पर सूझबूझ से काम लेने की ज़रूरत है। अमरीका ने फ्रांस और बरतानिया की मुआवनत से रवां हफ्ते अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में मसूद अजहर को ब्लैक लिस्ट करने की करारदाद पेश की थी। ताहाल ये वाज़े नहीं है कि इस करारदाद पर 15 रुकनी सलामती कौंसिल में राय शुमारी कब होगी। पाकिस्तान के वजीर ख़जाना असद उमर ने कहा है कि आलमी मालियाती इदारे IMF के साथ बेल आउट समझौता मई के वस्त तक हो जाएगा। असद उमर ने यह बात रवां हफ्ते आलमी मालियाती फंड से होने वाले मुजाकरात के बाद बैन अल-अक़वामी अखबार फाइनेंशियल टाइम्स को दिए गए एक इंटरव्यू में कही है। جمعرات کو شائع ہونے والے اپنے انٹرویو میں اسد عمر نے اس توقع کا اظہار کیا ہے کہ عالمی مالیاتی ادارے کے ساتھ 6 سے 12 ارب ڈالر کا مالیاتی پیکج کا معاہدہ اپریل کے آخر یا مئی کے وسط تک طے پا جائے گا۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے جمعرات کے روز متفقہ طور پر پہلی قرارداد منظور کی ہے جس میں رکن ملکوں سے کہا گیا ہے کہ وہ دہشت گردوں کی مالی امداد کے خلاف قوانین کا نفاذ کریں۔ ماہرین کا خیال ہے کہ اقوام متحدہ کے 2/3 ارکان مناسب طور پر ان عناصر کو انصاف کے کٹہرے میں نہیں لائے جو دہشت گردوں کو رقوم کے حصول میں معاون بنتے رہے ہیں۔ میرین کور کے جنرل فرینک میکنزی نے امریکی فوج کی سینٹرل کمان کے سربراہ کا عہدہ سنبھال لیا ہے۔ امریکی فوج کی سینٹرل کمان مشرق وسطی، وسطی ایشیا اور جنوب مغربی ایشیا میں فوجی کاروائیوں کی نگرانی کرتی ہے۔ جمعرات کو فلوریڈا کے میکڈل ایئر فورس کے ٹیمپا بیس میں منعقد کمان سنبھالنے کی خصوصی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے میکنزی نے کہا کہ ان کی کمان وہ کچھ کرنے کے لیے تیار ہے جو کہ اسے کہا گیا ہے۔ ایسے میں جب امریکہ نے عراق اور شام میں داعش کے خاتمے کی کاروائیاں مکمل کر لی ہیں اور افغانستان میں طالبان پر دباؤ ڈالنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، میکنزی نے آرمی جنرل جوزف ویٹل سے عہدے کا چارج لیا ہے جنہوں نے 30 مارچ 2016 سے امریکی سینٹرل کمان کی سربراہی کے فرائض انجام دیے تھے۔ امریکہ کے وزیر خزانہ اسٹیون منوچن نے کہا ہے کہ انہوں نے چینی نائب صدر لیو ہی کے ساتھ تعمیری بات چیت کی ہے۔ وزیر خزانہ جو بیجنگ میں ہیں جمعے کے روز ایک ٹویٹر پیغام میں کہہ رہے تھے کہ امریکی تجارتی نمائندے کے ہمراہ میں نے بیجنگ میں مفید تعمیری بات چیت کی ہے اور میں آئندہ ہفتے واشنگٹن میں نائب چینی وزیراعظم لیو ہی کا اس اہم بات چیت کو جاری رکھنے کے لیے منتظر ہوں۔ ایک نیا سمجھوتا ان بھاری بھرکم محصولات کا خاتمہ کرے گا جو دونوں ملکوں نے پچھلے 8 مہینوں میں ایک دوسرے پر عائد کیے تھے۔ طوفان زدہ ملک موزمبیق میں ہیضے کے مریضوں کی تعداد جو بدھ کو 5 تھی تیزی سے بڑھتی ہوئی جمعرات کے روز 139 ہو گئی ہے۔ ہیضہ جراثیم سے پھیلنے والا مرض ہے جو آلودہ خوراک اور پانی سے پھیلتا ہے۔ اس سے شدید پیچش اور پانی کی کمی ہو جاتی ہے اور مریض چند گھنٹے میں ہلاک ہو جاتا ہے۔ عالمی ادارے صحت کا کہنا ہے کہ وہ تقریباً 90 لاکھ ویکسین علاقے میں بھیج رہا ہے۔ یونیسیف کا کہنا ہے کہ اس موسمی مرض کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے وقت بہت کم ہے۔ طوفان ایڈائے 2 ہفتے پہلے ملک بھر میں آیا تھا جس کے باعث طوفانی ہوائیں چلیں اور شدید بارشیں ہوئیں۔ برطانیہ کا دارالعوام یورپین یونین سے علیحدگی کے معاہدے کے ایک حصے پر جمعے کے روز ووٹنگ کرے گا۔ قانون ساز صرف انخلا کے معاہدے پر ووٹنگ کر رہے ہیں جس کے متعلق تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ اس کی منظوری ممکن نہیں ہے۔ برطانیہ کی وزیر اعظم تھریسا مے قانون سازوں کی اکثریت کو قائل کرنے کی کوشش کر رہی ہیں کہ وہ بریکزٹ معاہدے کو منظور کر لیں۔ بریکزٹ معاہدے کا مستقبل بدھ کے روز اس وقت مزید غیر یقینی ہو گیا جب پارلیمان نے برطانیہ کی یورپی یونین سے علیحدہ ہونے کے وزیر اعظم تھریسا مے کے معاہدے کے تمام متبادلات کو مسترد کر دیا۔ دارالعوام نے وزیر اعظم تھریسا مے سے بریکزٹ منصوبہ بندی کے تمام اختیارات چھین لیے ہیں۔ اس سے پہلے تھریسا مے نے اس کی منظوری کے لیے 2 مرتبہ کوشش کی تھی۔ جنوبی کوریا نے جمعے کے روز اعلان کیا ہے کہ صدر مون جائے ان آئندہ ماہ امریکہ کا دورہ کریں گے جہاں وہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ شمالی کوریا کی جوہری سفارتکاری کے تعطل پر بات چیت کریں گے۔ پچھلے ماہ ویتنام میں شمالی کوریا کے لیڈر کم جونگ ان کے ساتھ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی سربراہی ملاقات اچانک ختم ہوئی تھی جس کی وجہ شمالی کوریا پر امریکی قیادت والی تعزیرات کا نفاذ تھا۔ شمالی کوریا نے حال ہی میں جوہری سفارتکاری سے نکل جانے کی دھمکی دی ہے۔ صدر مون جائے ان شمالی کوریا کے جوہری بحران کا مذاکرات کے ذریعے حل چاہتے ہیں اور اس کوشش میں وہ واشنگٹن اور پیونگ یانگ کے دورے کرتے رہتے ہیں۔ حالیہ ہفتوں کے دوران عراقی اور اقوام متحدہ کے کارکنان نے قبر کشائی کی ہے جہاں سے 30 افراد کی لاشیں برآمد ہوئی ہیں جن کے لیے بتایا جاتا ہے کہ وہ یزیدی تھے جنہیں داعش نے ہلاک کر کے اجتماعی قبر میں ڈال دیا تھا۔ علاقے میں اس قسم کی درجنوں اجتماعی قبریں ہیں۔ یزیدی ایک نسلی اور مذہبی اقلیت ہے اور داعش ان لوگوں کو اپنی زبان اور مذہب ترک کرنے پر مجبور کرتا تھا۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوتا ہے۔ اب ہم ویب سائٹ ریڈیو پر باقی خبریں نشر کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. فیس بک لائیو سے اجازت لیتے ہیں. اللہ حافظ.
اردو وی او اے کے فیس بک پیج پر اب نیوز بلٹنز بھی. پیر سے جمعہ پاکستانی وقت کے مطابق رات 8, 9, 10 اور 11 بجے. ہمارے فیس بک پیج کی آئی ڈی ہے www.facebook.com/voaurdu. تازہ ترین خبروں کے لیے دیکھیے ہمارے فیس بک لائیو بلٹنز.
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے. آپ ہمارے پروگرام ہماری ویب سائٹ پر کسی بھی وقت دیکھ سکتے ہیں. پتا ہے www.urduvoa.com. یہ وائس آف امریکہ ہے. آپ ہمارے پروگرام فیس بک پر بھی براہ راست دیکھ سکتے ہیں. پتا ہے facebook.com/voaurdu.
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں پر مبنی یہ نیوز شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے. کچھ مزید خبریں اور رپورٹیں. جیسا کہ ہم نے پہلے بھی آپ کو خبر دی کہ بھارت نے کرتارپور راہداری کے معاملے پر پاکستان کے ساتھ 2 اپریل کو ہونے والے طے شدہ مذاکرات ملتوی کر دیے ہیں. بھارت کی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ ان مذاکرات سے پہلے پاکستان بعض معاملات کی وضاحت کرے اور ماہرین کی کمیٹی کا ایک اور اجلاس بلایا جائے. پاکستان نے بھارتی فیصلے پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ مذاکرات سے عین قبل یہ فیصلہ ناقابل فہم ہے. اسلام آباد سے علی رانا کی رپورٹ.
بھارت کی وزارت خارجہ نے جمعے کو ایک بیان جاری کیا جس میں کہا گیا ہے کہ بھارت نے پاکستان پر اپنے تحفظات واضح کر دیے ہیں اور بعض معاملات کی وضاحت طلب کی ہے. بیان کے مطابق نئی دلی نے پاکستان سے ان اطلاعات کی بھی وضاحت مانگی ہے جن کے مطابق پاکستان نے بعض متنازع افراد کو کرتارپور سے متعلق کمیٹی میں شامل کیا ہے. بھارتی ذرائع ابلاغ کے مطابق نئی دلی کو کرتارپور کے امور سے متعلق پاکستان میں بنائی جانے والی ایک کمیٹی میں ایک سکھ رہنما کی شمولیت پر تشویش ہے جنہیں بھارت سکھوں کے علیحدہ وطن خالصتان کی تحریک کا حامی سمجھتا ہے. بھارتی بیان کے مطابق پاکستان کو آگاہ کر دیا گیا ہے کہ آئندہ مذاکرات سے قبل ماہرین کی کمیٹی کا ایک اور اجلاس بلایا جائے اور جب اس بارے میں پاکستان کا جواب آئے گا تو اس کے بعد ہی بات چیت کے اگلے دور کا شیڈول طے کیا جائے گا. بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ تعمیراتی ڈھانچے کی تیزی سے تعمیر کے حوالے سے بھارت نے تجویز دی ہے کہ تکنیکی ماہرین کا ایک اور اجلاس 1 اپریل میں منعقد کیا جائے جس میں 0 پوائنٹ پر ہونے والی آخری میٹنگ کے حل طلب معاملات پر بات کی جا سکے. بھارت کی جانب سے مذاکرات ملتوی کرنے کے فیصلے پر پاکستان کے دفتر خارجہ کے ترجمان ڈاکٹر محمد فیصل نے افسوس کا اظہار کیا ہے. ڈاکٹر فیصل کا کہنا تھا کہ اگر کوئی مسئلہ حل طلب تھا تو اسی کے لیے اجلاس ہونا تھا.
اب آپ ہی نے جوائنٹ پریس ریلیز کی تھی اور اب آپ کہہ رہے ہیں کہ کوئی سیکنڈ تھاٹس ہیں, اس کے بعد میٹنگ تو ہوئی کوئی نہیں. اور اگر آپ کو کوئی کنسرن تھا تو آپ ایک ہفتہ پہلے بتاتے, وقت پہ بتاتے تاکہ اس کا جواب تیار کیا جا سکے. تو اب ٹیوزڈے کو میٹنگ ہے, آج آپ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارے کوئی سوالات ہیں. تو یہ تو کوئی میٹنگ اسی مقصد کے لیے ہوتی ہے کہ ان میں ان سوالات کا حل تلاش کیا جا سکے. اور دنیا میں مستند طریقہ ہے ایگریمنٹ کرنے کا کہ 2-3-4 میٹنگز ہوتی ہیں.
ترجمان نے کہا کہ پاکستان اور بھارت کے تکنیکی ماہرین کے درمیان 19 مارچ کو ہونے والی ملاقات بہت مثبت رہی تھی اور اب عین وقت پر بھارت کا مذاکرات ملتوی کرنا سمجھ سے بالا تر ہے. 14 مارچ کو پاک بھارت حکام نے 2 اپریل کو آئندہ اجلاس پاکستان کے علاقے واہگہ میں کرانے پر اتفاق کیا تھا. 14 مارچ کو دونوں ملکوں کے اعلیٰ حکام کے درمیان بھارت کے سرحدی علاقے اٹاری میں ہونے والے مذاکرات کا مشترکہ اعلامیہ بھی جاری کیا گیا تھا جس میں بھارت نے کسی اختلافی معاملے پر بات نہیں کی. اگر بھارت کو کسی معاملے پر اعتراض تھا تو اسے مشترکہ اعلامیہ میں اٹھانا چاہیے تھا, لیکن اب مذاکرات سے چند روز قبل اعتراضات اٹھانا مذاکرات سے راہ فرار ہے. پاکستان اور بھارت کے درمیان کرتارپور راہداری کھولنے کے حوالے سے مذاکرات کا اگلا دور 2 اپریل کو واہگہ بارڈر پر ہونا تھا جس کے لیے پاکستانی حکام کے بقول تمام تیاریاں مکمل کر لی گئی تھی. ان مذاکرات کی کوریج کے لیے پاکستان نے بھارتی صحافیوں کو بھی واہگہ آنے کی دعوت دی تھی. پاکستان اور بھارت کے درمیان کرتارپور راہداری کے مختلف تکنیکی امور طے کرنے کے لیے بات چیت کا سلسلہ رواں سال شروع ہوا تھا, لیکن حالیہ کشیدگی کی وجہ سے بعض حلقے یہ خدشہ ظاہر کر رہے ہیں کہ یہ معاملہ بھی تعطل کا شکار ہو سکتا ہے. علی رانا, اردو وی او اے, اسلام آباد.
چین نے امریکہ کی طرف سے کل عدم شدت پسند تنظیم جیش محمد کے سربراہ مسعود اظہر کو عالمی دہشت گرد قرار دینے کی مجوزہ قرارداد براہ راست اقوام متحدہ کے سلامتی کونسل میں پیش کرنے پر تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ امریکہ کے اس اقدام کی وجہ سے مسعود اظہر کا معاملہ مزید پیچیدہ ہو جائے گا. اسلام آباد سے اس کی تفصیل دے رہے ہیں محمد جلیل.
چین کی وزارت خارجہ کے ترجمان گینگ شوانگ نے جمعرات کو بیجنگ میں معمول کی نیوز بریفنگ کے دوران کہا کہ مسعود اظہر کا معاملہ سلامتی کونسل کی تعزیراتی کمیٹی میں زیر التوا ہے، اس لیے ان کے بقول امریکہ کو اس معاملے پر سوجھ بوجھ سے کام لینے کی ضرورت ہے. امریکہ نے فرانس اور برطانیہ کی معاونت سے رواں ہفتے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں اظہر کو بلیک لسٹ کرنے کی قرارداد پیش کی تھی. تاحال یہ واضح نہیں کہ اس مجوزہ قرارداد پر 15 رکنی سلامتی کونسل میں رائے شماری کب ہوگی. جمعرات کو نیوز بریفنگ کے دوران چینی وزارت خارجہ کے ترجمان کا کہنا تھا کہ سلامتی کونسل کی تعزیراتی کمیٹی کو بائی پاس کر کے سلامتی کونسل میں براہ راست قرارداد پیش کرنا مسعود اظہر کے معاملے کو بات چیت سے حل کرنے کی کوششوں کے لیے کسی طور مفید نہیں ہوگا، اور ان کے بقول یہ معاملہ مزید پیچیدہ ہو جائے گا. گزشتہ ماہ بھارت کے زیر انتظام کشمیر کے ضلع پلوامہ میں بھارتی سیکیورٹی فورسز پر ہونے والے ایک حملے کی ذمہ داری کالعدم شدت پسند تنظیم جیش محمد نے قبول کی تھی. تنظیم کے سربراہ مسعود اظہر پاکستانی شہری ہیں. واقعے کے بعد پاکستان اور بھارت کے درمیان صورتحال انتہائی کشیدہ ہو گئی تھی، جس کے بعد امریکہ، برطانیہ اور فرانس نے سلامتی کونسل کی تعزیراتی کمیٹی میں مسعود اظہر کو بلیک لسٹ کرنے کی تجویز دی تھی، جو چین کے اعتراض کے بعد ملتوی کر دی گئی. تاہم چین کا کہنا ہے کہ اس تجویز کو اس لیے التوا میں ڈال دیا گیا تھا کیونکہ بیجنگ کو اس معاملے کا جامع اور باریک بینی سے جائزہ لینے کے لیے مزید وقت درکار ہے. سلامتی کونسل کی تعزیراتی کمیٹی میں اس سے قبل بھی کئی بار مسعود اظہر کا نام دہشت گردوں کی بین الاقوامی فہرست میں شامل کرنے کی تجویز پیش کی جا چکی ہے، لیکن چین کی مخالفت کی وجہ سے یہ تجویز ہر بار ناکامی سے دوچار ہوئی ہے. بعض تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ چین کی بار بار مخالفت کی وجہ سے ہی امریکہ یہ معاملہ سلامتی کونسل میں لایا ہے. تاہم بین الاقوامی امور کے تجزیہ کار اور سینئر صحافی زاہد حسین نے جمعے کو وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ چین کے تحفظات کی وجہ سے مسعود اظہر کا معاملہ متنازع ہو گیا ہے.
امریکہ اس کو پش کرنا چاہتا ہے، اور جو یقینی طور پہ جو ہے وہ اس طرح سے آپ بات کر رہے ہیں چائنا پاکستان کی طرح سے، امریکہ جو ہے وہ یقینی طور پہ بھارت اور اس کا جو بھی ایک ہے انڈرسٹینڈنگ ہے کہنے اس کو یا جو ہے نیکسس ہے اس کی عکاسی کرتا ہے. تو بات یہی آتی ہے کہ جب اس کسی چیز کو متنازع آگے بنا دیا جاتا ہے تو جب جو ہے اس قسم کی بات آتی ہے تو وہ یقینی طور پہ تنازع کا محور جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے. اس میں پھر دوسرے ممالک بھی ہیں، جیسے یونائیٹڈ نیشن کی سیکورٹی کونسل کے ممبران اور بھی ہیں.
اس سے قبل پاکستان بھی جیش محمد کے سربراہ پر پابندی عائد کرنے کے لیے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں پیش کی جانے والی مجوزہ امریکی قرارداد پر افسوس کا اظہار کر چکا ہے. کالعدم جیش محمد پہلے ہی سے ان تنظیموں میں شامل ہے جن پر سلامتی کونسل کی جانب سے پابندی عائد ہے. تاہم تنظیم کے پاکستان میں مقیم سربراہ مسعود اظہر کا نام دہشت گردوں کی بین الاقوامی فہرست میں نہیں ہے. محمد جلیل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد.
پاکستان میں فوجی عدالتوں کو عام شہریوں کے خلاف مقدمات سننے کے اختیارات کی مدت رواں ہفتے ختم ہونے جا رہی ہے. تاہم اس حوالے سے حزب اقتدار اور حزب اختلاف کی سیاسی جماعتیں تاحال آئندہ کا عمل نہیں طے کر سکی ہیں. اس بارے میں ایک رپورٹ کے ساتھ اسلام آباد سے علی فرقان.
پشاور کے آرمی پبلک سکول پر حملے کے بعد جنوری 2015 میں 21ویں آئینی ترمیم کے ذریعے فوجی عدالتیں قائم ہوئیں، اور ان عدالتوں کی جنوری 2017 میں آئینی مدت مکمل ہونے کے بعد مارچ میں ان کے دورانیے میں مزید 2 سال کی توسیع کی گئی. فوجی عدالتوں کی موجودہ مدت 30 مارچ کو ختم ہو رہی ہے. وزیر اعظم عمران خان نے گزشتہ روز منعقد ہونے والے قومی داخلہ سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کو فوجی عدالتوں اور نیشنل ایکشن پلان کے حوالے سے حزب اختلاف کی جماعتوں کے تحفظات دور کرنے کا ٹاسک دیا ہے. اگرچہ حزب اختلاف کی اہم جماعت پیپلز پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی فوجی عدالتوں کی مدت میں مزید توسیع نہ کرنے کا فیصلہ کر چکی ہے، تاہم حزب اختلاف کی سب سے بڑی پارلیمانی جماعت مسلم لیگ نون اس حوالے سے واضح فیصلہ نہیں کر سکی ہے. ایسی صورتحال میں جب سیاسی طور پر حکومت اور حزب اختلاف میں سخت اختلافات پائے جاتے ہیں، کیا تحریک انصاف حزب مخالف کی پارلیمانی جماعتوں کی حمایت حاصل کر سکے گی؟ اس کا جائزہ لینے کے لیے ہم نے 3 بڑی پارلیمانی جماعتوں کے رہنماؤں سے بات چیت کی. مسلم لیگ نون سے تعلق رکھنے والے رکن قومی اسمبلی قیصر احمد شیخ کہتے ہیں کہ ان کی جماعت نے تاحال فوجی عدالتوں کے حوالے سے فیصلہ نہیں کیا. وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا،
ہم چاہتے ہیں کہ ملک میں دہشت گردی کا خاتمہ ہو، لیکن یہ معاملہ جو فوجی عدالتوں کے ہے اس کے پراس اینڈ کان سارے، زیادہ تر تو ہم نے خود اس کو سپورٹ کیا ہے، تبھی یہ ہوا نا. لیکن میں آج کہوں کہ آپ अभी हमारी पूरी पार्टी का एक डिसीजन है, ये तो पार्टी मीटिंग होती है वहाँ हम डिबेट करते हैं और उसके बाद ही कोई डिसीजन होता है, ये मेजर पॉलिसी मैटर है।
पार्लियामेंट में सियासी जमातों की अददी सूरत हाल का जायजा लिया जाए तो हुकूमती इतिहाद मुस्लिम लीग नून की हमायत से फौजी अदालतों की मुद्दत में तोसी की आईनी तरमीम मंजूर करवा सकती है। सियासी माहरीन को तवक्को है कि मुस्लिम लीग नून और तहरीक इंसाफ गैर मुतवक्के तौर पर फौजी अदालतों की तोसी के लिए हाथ मिलाएंगे। फौजी अदालतों के हवाले से हिजबे इख्तलाफ के तहफ़ुज़ात दूर करने की हुकूमत की ताज़ा कोशिश के हवाले से वॉइस ऑफ अमेरिका को पीपल्स पार्टी का रद्द अमल देते हुए बिलावल भुट्टो के तर्जुमान सेनेटर मुस्तफ़ा नवाज ने कहा कि ये एक आर्जी बंदोबस्त था जिसमें मजीद तोसी पर पीपल्स पार्टी तैयार नहीं होगी।
ये एक स्टॉप गैप अरेंजमेंट था और उस स्टॉप गैप अरेंजमेंट के लिए उसमें उसके दौरान हुकूमत ने बहुत सी और कानूनी इस्लाहात करनी थी, जैसे एंटी टेररिज्म एक्ट के अंदर तब्दीली लेकर आनी थी, वो ये सारी चीजें हुई नहीं। तो अब मजीद मिलिट्री कोर्ट्स की जो एक्सटेंशन है उसके ऊपर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के और हम इसके लिए तैयार नहीं होंगे।
हुकूमती जमात तहरीक इंसाफ के रुकने पार्लियामेंट राजा खुरम नवाज के मुताबिक मुल्क में अमनो अमान के देरपा कयाम के लिए वो समझते हैं कि फौजी अदालतों की मुद्दत में तोसी की जानी चाहिए।
तोसी होनी चाहिए पाकिस्तान में अमनो अमान के लिए। और ये जो दहशतगर्दी की एक लहर थी, आपको पता है कि हमारे जो सिविल अदालतें हैं वहाँ पे हमारे बहुत सारे लोग केसेस नहीं सुनना चाहते थे, तो इसलिए ये अदालतें उस वक्त बनी थी। तो मेरे ख्याल से तो तोसी होनी चाहिए।
पिशावर के एपीएस वाकये के बाद गैर मामूली सूरत हाल से निमटने के लिए बनाई गई फौजी अदालतों के क्याम के वक्त तय हुआ था कि दहशतगर्दी के मुकदमात के लिए सिविलियन अदालती निजाम या क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को मजबूत किया जाएगा, लेकिन मौजूदा और गुज़श्ता सियासी हुकूमत इसमें खातर ख्वाह बेहतरी लाने में नाकाम रही है। अली फुरकान, वॉइस ऑफ अमेरिका, इस्लामाबाद।
صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے رابرٹ مولر کی تحقیقات مکمل ہونے کے بعد جارحانہ انداز اختیار کر لیا ہے۔ وائس آف امریکہ کے نمائندے مائیکل براؤن کی رپورٹ مبشر علی سیدی کی زبانی۔
طوفان سے متاثر ہونے والے ایسے خاندانوں کے لیے جن کے عزیز لاپتہ ہیں اور مٹی کے نیچے دبے ہوئے ہو سکتے ہیں، سرچ ڈاگس کے ساتھ ٹیموں کی آمد ایک امید کی کرن ہے۔ 35 سالہ ماں بندو اب بھی اپنی دونوں بیٹی۔
امریکی دارالحکومت میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے سینٹ میں ریپبلکن سے ملاقات کی تو وہ فتح مند نظر آئے۔
It was proven very strongly, no collusion, no obstruction, no nothing. We are doing so well.
یہ شدت سے ثابت ہو گیا کہ
صدر ٹرمپ نے جمعرات کی شب میشیگن میں ہوئی ریلی میں رابرٹ مولر کی تحقیقات کے حامیوں پر لفظی گولہ باری کی، خاص طور پر ایوان نمائندگان کے ان دو با اثر ارکان کے خلاف جنہوں نے صدر ٹرمپ، ان کی انتخابی مہم اور کاروبار کے خلاف تحقیقات جاری رکھنے کا عزم کیا ہے۔ ان میں سے ایک ایوان کی انٹیلیجنس کمیٹی کے چیئرمین ایڈم شیف اور دوسرے جوڈیشری کمیٹی کے چیئرمین جیری نیڈلر ہیں۔ صدر ٹرمپ نے کہا،
many people were badly hurt by this scam, but more importantly,
اس اسکینڈل سے بہت سے لوگوں کو نقصان ہوا، لیکن سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہمارے ملک کو نقصان ہوا، ہمارے ملک کو نقصان ہوا، اور اب وہ لوگ مصنوعی تنفس پر زندہ ہیں، وہ منہ سے منہ ملا کر سانس لے رہے ہیں، وہ چھوٹے اور غیر اہم ایڈم شیف۔ میں نے انہیں آج کہتے سنا کہ ہمیں ٹھیک سے نہیں پتا، ممکن ہے کہ اب بھی روس سے کوئی سلسلہ ہو۔ افسوس، افسوس، یہ بیمار ذہنیت کے لوگ ہیں۔ یہ تھے صدر ٹرمپ کے الفاظ۔ اگرچہ اسپیشل کونسل رابرٹ مولر کی رپورٹ عام نہیں کی گئی، لیکن صدر ٹرمپ دعویٰ کر رہے ہیں کہ انہیں بے قصور قرار دے دیا گیا ہے۔ اسپیشل کونسل نے اپنی رپورٹ مکمل کر لی ہے اور انہیں کسی غلط کام اور انصاف میں رکاوٹ کے شواہد نہیں ملے۔ میں یہ بات آپ کو 2.5 سال پہلے بھی نہایت آسانی سے بتا سکتا تھا۔ مکمل بے قصور، مکمل بریت۔ یہ تھے صدر ٹرمپ کے الفاظ۔ اٹارنی جنرل نے اپنی 4 صفحات کی سمری میں لکھا ہے کہ رپورٹ میں لکھا ہے کہ صدر ٹرمپ نے کوئی جرم نہیں کیا، اس میں انہیں بے قصور بھی قرار نہیں دیا گیا۔ ایوان نمائندگان کی اسپیکر نینسی پلوسی کہتی ہیں کہ رابرٹ مولر کی رپورٹ کے بارے میں اٹرنی جنرل کا نتیجہ کافی نہیں اور ڈیموکریٹس پوری رپورٹ کو خود دیکھنا چاہتے ہیں۔ ہمیں حقائق دیکھنا ہوں گے، ہمیں دیکھنا ہوگا کہ رپورٹ میں کیا ہے۔ اور وہ اٹرنی جنرل جن کی ملازمت کا انٹرویو یہ تھا کہ صدر قانون سے بالا تر ہیں، جو سمجھتے ہیں کہ صدر پر فرد جرم عائد نہیں کی جا سکتی، وہ کسی ایسی شے کے بارے میں ہمارے مترجم نہیں بن سکتے جسے وہ ہمیں دکھا سکتے ہیں۔ یہ تھے نینسی پلوسی کے الفاظ. صدر ٹرمپ نے پہلے ڈیموکریٹس کے اس مطالبے سے اتفاق کیا تھا کہ رابرٹ مولر کی رپورٹ کو عام کر دیا جائے, لیکن جمعرات کو انہوں نے ڈیموکریٹس پر شدید تنقید کے تیر برسائے, جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ امریکہ میں سیاسی خلیج بڑھ رہی ہے اور ڈیموکریٹس 2020 کے صدارتی انتخاب میں صدر ٹرمپ کو چیلنج کرنے کی تیاری کر رہے ہیں. مائیکل براؤن کی رپورٹ کے ساتھ مبشر علی زیدی, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
جیسے کہ آپ سن رہے تھے, صدر ڈونلڈ ٹرمپ رابرٹ ملر کی رپورٹ آنے کے بعد اس کے انکشافات پر مسرت کا اظہار کر رہے ہیں. ملر نے صدر کو سن 2016 کی انتخابی مہم میں روس کے ساتھ ساز باز کے الزامات سے بری کر دیا ہے, مگر اس بارے میں فیصلہ نہیں آیا کہ انہوں نے انصاف کی راہ میں رکاوٹ ڈالی. اس بارے میں جم میلون کی رپورٹ کے ساتھ مدثرہ منصر.
امریکی دارالحکومت میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے سینٹ میں ریپبلکن سے ملاقات کی تو وہ فتح مند نظر آئے.
It was proven very strongly, no collusion, no obstruction, no nothing. We are doing so well.
یہ شدت سے ثابت ہو گیا کہ کوئی ساز باز نہیں ہوئی, کوئی رکاوٹ نہیں ڈالی گئی, کچھ نہیں. ہم بہت اچھا کام کر رہے ہیں. غالباً اس طرح کی ترقی کے لیے ہمارے پاس کبھی وقت نہیں تھا. یہ بہت شاندار ہے. سینیٹر لنڈسی گرام سمیت, ٹرمپ کے ریپبلکنز کا خیال ہے کہ وہ اپنا سیاسی ایجنڈا دوبارہ ترتیب دے سکتے ہیں.
You're probably stronger today than you've been any time in your presidency.
آپ اپنی صدارت میں غالباً پہلے سے کہیں زیادہ مضبوط ہیں. یہ ختم بھی ہو سکتا تھا. سوال یہ ہے کہ آپ اسے کیسے استعمال کریں گے, آپ کیا کرنے والے ہیں. چک شومر سمیت ڈیموکریٹس ملر کی رپورٹ کے مکمل اجرا کا مطالبہ کر رہے ہیں.
And our main thrust on this issue is simply transparency. Release the report.
اس معاملے پر ہم پورا زور شفافیت پر دے رہے ہیں. رپورٹ جاری کیجیے, پھر نتیجے پر پہنچیے. امریکن یونیورسٹی کے بل سوینی کہتے ہیں کہ فی الوقت مولر کی رپورٹ میں روس کے ساتھ ساز باز نہ ہونے کا انکشاف صدر کے لیے سیاسی طور پر حمایت میں اضافہ کرتا ہے.
I think President Trump's base stays with President Trump. I think those opposed to President Trump remain opposed to President Trump.
میرا خیال ہے صدر ٹرمپ کے حامی ان کے ساتھ ہیں. میرا خیال ہے جو صدر کے مخالف تھے وہ اب بھی ان کے مخالف ہیں. فی الحال مولر رپورٹ نے ان لوگوں کے دل و دماغ کو تبدیل کرنے میں کوئی کردار ادا نہیں کیا جو ابھی تک فیصلہ نہیں کر پائے کہ وہ کسے ووٹ دیں گے. جارج واشنگٹن یونیورسٹی کے تجزیہ کار میٹ ڈیلک کہتے ہیں کہ سن 2020 کے صدارتی انتخاب میں اتنی بڑی تعداد میں ڈیموکریٹک امیدواروں کی موجودگی کا جواز موجود ہے.
You wouldn't see this many candidates running if they didn't think that they had a real shot at unseating an incumbent for the first time since
اگر انہیں یقین نہ ہوتا کہ وہ ایک موجود صدر کے مقابلے میں انتخاب جیتنے کا حقیقی موقع رکھتے ہیں, جو کہ 1992 میں بل کلنٹن کے جارج ایچ ڈبلیو بش کو ہٹانے کے بعد پہلی مرتبہ ہوگا, تو آپ امیدواروں کی اتنی بڑی تعداد نہ دیکھتے. ٹرمپ نے مولر رپورٹ کے آنے کے بعد ہو سکتا ہے اپنی حمایت کو مضبوط بنایا ہو اور کانگریس کے ڈیموکریٹس کے لیے ان کے مواخذے کا امکان دور از قیاس ہو گیا ہو. ورجینیا یونیورسٹی کے تجزیہ کار لیری سیبٹو کہتے ہیں کہ غالباً ڈیموکریٹس نے ٹرمپ کو آئندہ برس انتخابات میں شکست دینے کی کوششوں پر توجہ مرکوز کر دی ہے.
Democrats have to find a way to break up that electoral college majority that Trump got. There are ways
Democrats
to do it.
کو الیکٹرل کالج میں اس اکثریت کو ختم کرنے کا طریقہ تلاش کرنا ہوگا جو ٹرمپ کو حاصل ہے. ایسا کرنے کے طریقے موجود ہیں جو معقول بھی ہیں, مگر اس کے یقینی ہونے کا ابھی امکان بھی نظر نہیں آ رہا. یہ الفاظ تھے ورجینیا یونیورسٹی کے تجزیہ کار لیری سیبڈو کے. ٹرمپ توقع کر رہے ہیں کہ وہ دو مدت کے لیے صدر رہنے والے باراک اوباما اور جارج ڈبلیو بش کے نقش قدم پر چلیں گے اور بش کے والد جارج ایچ ڈبلیو بش کی تقدیر سے گریز کریں گے. مدثرہ منظر, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
ریڈیو پروگرام صدائے جہاں نیوز نیٹورک اور وائس آف امریکہ کی مشترکہ پیشکش ہے. یہ پروگرام سنتے رہیے اور اس بارے میں اپنی آراء, تجاویز اور سوالات کے لیے ہم سے رابطہ کیجیے facebook.com/SEJ Radio یا پھر facebook.com/Radio News Network.
وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں. پڑھیے, دیکھیے, سنیے, سیو کیجیے, فالو کیجیے. دور جانے کی ضرورت نہیں. وی او اے اردو کی اہم ترین خبریں اور بریکنگ نیوز کی لائیو سٹریمنگ ویڈیوز اب آپ کی ہتھیلی میں ہیں. آئی فون کے لیے خصوصی طور پر تیار کی گئی اردو وی او اے کی خصوصی ایپ ڈاؤن لوڈ کیجیے جو ایپ سٹور پر بھی دستیاب ہے۔ وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں۔
پاکستان میں اس وقت شام کے 7:30، بھارت میں 8، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10:30 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں پر مبنی یہ نیوز شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ کچھ مزید خبریں اور رپورٹیں۔ خیبر پختونخوا کے شمالی ضلع ہری پور میں ایک 7 سالہ بچے کو بدفعلی کے بعد نہایت بے دردی سے قتل کر دیا گیا ہے۔ ہری پور پولیس نے اس واقعے میں ملوث سے ایک مبینہ ملزم کو گرفتار کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ پشاور سے شمیم شاہ تفصیل دیں گے۔
خیبر پختونخوا کے شمالی ضلع ہری پور میں ایک 7 سالہ بچے کو بدپہلی کے بعد نہایت بے دردی سے قتل کر دیا گیا ہے۔ پولیس حکام نے بتایا کہ خانپور تحصیل کے گاؤں مارچ آباد کی رہائشی 7 سالہ عمر کو زیادتی کے بعد ملزمان نے گلے میں پندہ ڈال کر قتل کر دیا۔ مقتول عمر مقامی سرکاری پرائمری اسکول کا طالب علم ہے۔ ہری پور پولیس نے اس واقعے میں ملوث ایک مبینہ ملزم کو گرفتار کرنے کا دعویٰ کر رکھا ہے۔ ہری پور کی ضلع پولیس آفیسر ڈاکٹر زائد نے وائس آف امریکہ کو اس واقعے کی تصدیق کرتے ہوئے کہا،
خانپور میں ایک 7 سالہ بچہ ہے، عمر اس کا نام ہے، اس کا مرڈر ہوا ہے جی، اور اس میں انشاءاللہ ہم کافی پروگرس ہم نے کی ہے۔
بچوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے کام کرنے والے ادارے کے سربراہ عمران ٹکر نے کہا کہ اس قسم کے واقعات کی روک تھام کے لیے قوانین موجود ہے مگر اس پر عمل درآمد نہیں ہو رہا ہے۔
میرے خیال میں ہمارے ملک میں قوانین تو ہے، لیکن قوانین کے تحت جو ہم پریونشن اور ریسپانس کا جو ایک مضبوط و مربوط مستحکم نظام چاہتے ہیں وہ نہیں ہے۔ ہمارا ریسپانس پہ تو فوکس ہے لیکن پریونشن پہ نہیں ہے۔
صوبائی وزیر قانون سلطان محمد خان نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ حکومت نے بچوں کے خلاف تشدد کے واقعات میں ملوث افراد کے خلاف سخت کارروائی کرنے کی ہدایت دی ہے۔
جو بچوں کے حقوق ہیں، تو اگر لیبر قوانین ہے، اگر اس کے علاوہ ان کی ساتھ کوئی زیادتی نہ ہو، اس کے مطابق جتنے بھی قوانین ہیں تو وہ بہت سخت ہیں، اور حکومت جو ہے اس پر پوری عمل درآمد بھی کرے گی، اور جو بھی واقعہ ہوتا ہے جس میں بچوں کے حقوق جو ہیں وہ پامال ہوتے ہیں تو یہ آپ بالکل یقین دہانی میں دے سکتا ہوں۔
وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے ملحق خیبر پختونخوا کے علاقے خانپور میں پیش آنے والے اس واقعے سے چند روز قبل شمالی پہاڑی ضلع بٹگرام سے تعلق رکھنے والے ایک نوجوان لڑکے نے بھی بعض ملزمان کی جانب سے ان کے ساتھ جنسی زیادتی کی ویڈیو بنانے کے بعد خودکشی کر لی ہے۔ اس واقعے میں پولیس نے بعض افراد کو حراست میں لیا ہے، جبکہ ملزمان کے رشتے داروں نے بھی ملزمان کے خلاف قانونی چارہ جوئی میں فریق بننے سے انکار کر دیا ہے۔ شمیم شاہد، وائس آف امریکہ، پشاور۔
پاکستان کے ایک موقر اخبار نے خبر دی ہے کہ پی ٹی آئی حکومت کے ایک وزیر کے اثاثوں میں یک اربوں روپے کا اضافہ ہو گیا ہے، لیکن نیب نے اس معاملے پر چپ ساتھ رکھی ہے۔ پی ٹی آئی کے رہنما کہتے ہیں کہ جدی پشتی امیروں کے بارے میں یہ خبر غلط ہے۔ وائس آف امریکہ کے لیے مبشر علی زیدی کی ایک رپورٹ۔
سیاست میں آنے کے بعد سے اقتدار سنبھالنے تک وزیر اعظم عمران خان کا سب سے سخت موقف کرپشن کے بارے میں رہا ہے، اور اس کے لیے وہ قومی احتساب بیورو کو مکمل اختیار دینے کے حامی رہے ہیں۔ لیکن اب ایک رپورٹ میں انکشاف کیا گیا ہے کہ ان کے اپنے ایک وزیر کے اثاثوں میں یکایک اربوں روپے کا اضافہ ہو گیا ہے، اور نیب اس بارے میں چپ سادھے بیٹھا ہے۔ جنگ اور دی نیوز میں شائع ہونے والی رپورٹ کے مطابق چند سال پہلے تک ان وزیر کے پورے خاندان کی سالانہ آمدنی 6 کروڑ روپے تھی، لیکن پھر ان کے اثاثوں میں تیزی سے اضافہ ہونا شروع ہوا اور اب وہ 100 ارب روپے سے بھی زیادہ کے اثاثوں کے مالک ہیں۔ نیوز رپورٹ کے مطابق ان کے ظاہر کردہ اثاثوں میں 4 شوگر ملیں، بجلی پیدا کرنے والی 5 کمپنیاں، 4 ٹریڈنگ کمپنیاں، 972 ایکڑ اراضی اور لاہور کے پوش علاقوں میں جائیدادیں شامل ہیں۔ اسلام آباد کے سینئر صحافی عمر چیمہ نے وائس آف امریکہ کو اس بارے میں بتایا۔
یہ جو خسرو بختیار صاحب ہیں جن کے بارے میں آج میں نے رپورٹ کیا ہے، وہ چیزیں ہیں کہ جو ان کے ریکارڈ کا حصہ ہیں، یعنی جو انہوں نے بے شک وہ سیکیورٹی ایکسچینج کمیشن میں کسی جگہ پہ کوئی مل کمپنی کے طور پہ رجسٹر کرائی ہے، یا ایف بی آر میں کوئی ریکارڈ شو کیا ہوا ہے، یا لینڈ ریکارڈ ہے اس میں کوئی سیل پرچیز ہوئی ہے، یا کوئی بینکنگ کا ریکارڈ ہے، ان کیس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ یہ کوئی اسپیکولیٹو چیز نہیں ہے۔ اب جو ایشو ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے کس طرح سے بنائی کہ وہ فیملی جن کی 2004 میں جو کوئی سالانہ آمدن ہے وہ کوئی 6 کروڑ تھی، اب وہ 100 ارب سے زیادہ کے اثاثوں کی مالک ہے, اور 100 ارب کا میں آپ کو بتاؤں کہ یہ ایک مختار انداز ہے.
خسرو بختیار سے رابطے کی بار بار کوشش ناکام رہی. ان کی طرح جنوبی پنجاب سے رکن قومی اسمبلی سید سمیع الحسن گیلانی نے وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ آمدنی سے زیادہ اثاثوں کے مالکان کے بارے میں کسی سے رعایت نہیں کی جائے گی, لیکن خسرو بختیار جدی پشتی امیر ہیں, ان کے اثاثوں کی منی ٹریل موجود ہے.
خسرو بختیار صاحب آج سے امیر نہیں ہیں, ان کی فیملی سے یہ بہت بڑے ذمہ دار ہیں, اور اب یہ جو بھی ایگریکلچرلس اور پرانی فیملیز انڈسٹری میں آئی ہیں, آبویسلی آپ کی ایسٹس ریز ہوں گے نا, اور اس کے پیچھے منی ٹریل بھی ہے. ہاؤ کین یو سے دس پرسن از اے کرپٹ؟ ہم کسی کو بھی اسپیئر نہیں کر رہے, بڑی کیئر ہے ہماری گورنمنٹ اس معاملے میں.
نیوز رپورٹ کے مطابق خسرو بختیار سے متعلق تصدیق شدہ تفتیشی رپورٹ نیب ہیڈ کوارٹر میں موجود ہے, لیکن اس پر کوئی کاروائی نہیں کی جا رہی. مبشر علی زیدی, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ انہوں نے تعلیم سے متعلق اپنے وزیر اور دوسروں کے فیصلوں کو مسترد کر دیا ہے, اور وہ خصوصی اولمپکس کے لیے فنڈز دیں گے. تفصیلات بیان کر رہی ہیں یاسمین جمیل.
جسمانی اور ذہنی طور پر معذور افراد کے اولمپکس کے بارے میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا تھا,
I've been to the special Olympics. I think it's incredible and I just authorized a funding. I heard about it this morning.
میں نے خصوصی افراد کے اولمپکس دیکھے ہیں, میرا خیال ہے وہ بہت شاندار ہیں, اور میں نے ابھی ابھی ایک فنڈنگ کا اختیار دیا ہے. میں نے آج صبح اس کے بارے میں سنا تھا. میں نے اپنے لوگوں کی تجاویز مسترد کر دی ہیں. ہم اسپیشل اولمپکس کی فنڈنگ کر رہے ہیں. یہ الفاظ تھے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے. امریکی وزیر تعلیم بیٹسی ڈیووس نے, جن کا ادارہ کھیلوں کے لیے فنڈز فراہم کرتا ہے, اس ہفتے یہ اعلان کر کے قومی سطح پر ایک تنازع کھڑا کر دیا تھا کہ وہ ٹرمپ انتظامیہ کے 2020 کے بجٹ منصوبے کے سلسلے میں کھیلوں کی مد سے لگ بھگ 18 ملین ڈالرز کی کٹوتی کر رہی ہیں. خصوصی افراد سے متعلق اولمپکس امریکہ اور دوسرے مقامات پر جسمانی اور ذہنی طور پر معذور ایتھلیٹس کے لیے اولمپک طرز کے کھیل اور دوسرے کھیلوں کے مقابلوں میں حصہ لینے کا موقع فراہم کرتے ہیں. وزیر تعلیم نے جمعرات کے روز ایک بیان جاری کیا جس میں کہا گیا کہ انہیں خوشی ہے کہ کھیلوں کے لیے فنڈز دیے جائیں گے, اور انہوں نے کہا کہ انہوں نے گرانٹس کے جاری رہنے کے لیے نجی سطح پر کوشش کی تھی. یاسمین جمیل, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
امریکی حکومت کے ریگولیٹر طیارے بنانے والوں کی جانب سے خود ہی ان کے محفوظ ہونے کی تصدیق کرنے کے عمل کا دفاع کر رہے ہیں. تفصیلات کے ساتھ انجم ہیرلڈ گل.
بوئنگ 737 MAX 8 نامی دو طیاروں میں مبینہ طور پر ان میں نصب اینٹی اسٹال سافٹ ویئر کی وجہ سے جان لیوا حادثات سے دوچار ہونے کے بعد سینٹ میں بدھ کے روز سماعت ہوئی. امریکہ کی فیڈرل ایویشن ایڈمنسٹریشن کے سربراہ ڈینیل ایل ویل نے سماعت کے دوران سینیٹروں کو بتایا کہ وہ ملازمین جو طیاروں کے محفوظ ہونے کے بارے میں تصدیق کرتے ہیں, جنہیں وہ خود بناتے ہیں, ان کا خصوصی طور پر انتخاب کیا جاتا ہے اور ان کی نگرانی ایف اے اے خود کرتا ہے. ڈینیل ایل ویل کا کہنا تھا,
It takes collaboration, communication and common safety objectives to allow the FAA,
اس میں تعاون و اشتراک, تبادلہ خیالات اور حفاظت کے مشترکہ مقاصد شامل ہیں جو ایویشن برادری اور ایف اے اے کو مشترکہ طور پر اجازت دیتی ہے کہ وہ مل کر نظام میں موجود سکم اور رکاوٹوں کو شناخت کریں اور ان کے حفاظتی حل نافذ کریں. اشروں کے تجربے سے ثابت ہوا ہے کہ اس طریقہ کار سے ہمیں وہ علم حاصل ہوتا ہے جو ہمیں ویسے حاصل نہیں ہو سکتا. ایف اے اے کے طیاروں کی تصدیق و توثیق کے عمل کا انحصار ہمیشہ ایویشن انڈسٹری کے ساتھ معلومات اور تکنیکی ڈیٹا کے تبادلے پر رہا ہے. تاہم ڈیموکریٹ جماعت کے ایک سینیٹر کا کہنا ہے کہ طیاروں کے محفوظ ہونے کی تصدیق انہی کمپنیوں کی جانب سے ہونا جنہوں نے خود انہیں بنایا ہے عوام کے بھروسے کو زخم پہنچاتی ہے. ڈیموکریٹک سینیٹر ریچرڈ بلو مینتھل کا کہنا ہے,
The fact is that the FAA decided to do safety on the cheap, which is neither cheap nor safe.
حقیقت یہ ہے کہ ایف اے اے نے تحفظ کو کم خرچ بنانے کا فیصلہ کیا, جو کہ نہ تو سستا تھا اور نہ محفوظ, اور لومڑی کو مرغیوں کی نگرانی پر مامور کر دیا. یہ 737 میکس 8 پر صادق آتا ہے، طیاروں کو بنانے کی جلدی میں اور ایئر بس سے مقابلے کی وجہ سے تحفظ سے متعلق اہم ترین خاصیتوں کو نظر انداز کر دیا گیا تھا۔ اسی بارے میں ریپبلکن جماعت کے سینیٹر ٹیڈ کروز کا کہنا تھا،
Not only have the recent crashes shaken the confidence of the public, but the questions that have been raised in the
aftermath نہ صرف حالیہ حادثات نے عوام کے اعتماد کو متزلزل کیا ہے، بلکہ اس کے بعد ایف اے اے کی جانب سے طیارے بنانے والوں کی نگرانی، طیاروں کے محفوظ ہونے کی تصدیق اور توثیق کے عمل اور صنعت اور ریگولیٹروں کے درمیان قریبی تعلق پر اٹھنے والے سوالات نے پورے نظام پر بھروسے کو خطرے میں ڈال دیا ہے۔ بدھ کے روز بوئنگ کا کہنا تھا کہ اسے طیاروں کے ڈیزائن، ان کو بنانے اور ان کے تجربات پر مرکزی حکومت کی جانب سے مزید ضوابط کی ضرورت نہیں۔ بوئنگ کا کہنا ہے کہ وہ ایک ایسا سافٹ ویئر بنانے کے قریب ہے جو بوئنگ 737 میکس 8 طیاروں میں اینٹی سٹال کو بہتر بنانے میں مدد دے گا۔ حال ہی میں پیش آنے والے دو مہلک حادثوں کا ذمہ دار اسی سافٹ ویئر کو قرار دیا جا رہا ہے۔ تاہم بوئنگ 737 میکس 8 طیاروں کے دوبارہ پرواز بھرنے میں ابھی کچھ وقت لگے گا۔ انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
وینزویلا کے حکومت کی جانب سے حزب اختلاف کے لیڈر وان گائیڈو پر عوامی عہدہ رکھنے پر 15 سال کی پابندی عائد کیے جانے کے چند گھنٹے بعد جمعرات کی شام انہوں نے کیراکاس کے کم آمدنی والے ایک مضافاتی علاقے میں اپنے حامیوں سے خطاب کیا۔ یہ رپورٹ میں دی ہے یاسمین جمیل نے۔
وینزویلا کی حزب اختلاف کے کنٹرول کی قومی اسمبلی کے لیڈر اور امریکہ اور دوسرے درجنوں ملکوں کی جانب سے ملک کے تسلیم شدہ عبوری صدر یوان گوائیڈو نے اپنے حامیوں پر زور دیا کہ اب جبکہ نکولس مادورو نے ان کے لیے حکومت کے مکمل کنٹرول کی راہ میں رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کی ہے، انہیں خاموش نہیں رہنا چاہیے۔ ان کے الفاظ،
Miren, cada día que yo estoy aquí con ustedes es una derrota para ese régimen. Ustedes saben hace cuánto me quieren preso. Cada día que yo estoy en la calle con ustedes es una derrota.
آپ دیکھیں، ہر بار جب میں آپ کے ساتھ یہاں ہوتا ہوں تو یہ اس حکومت کے لیے ایک شکست ہوتی ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ کب سے مجھے گرفتار کرنا چاہتے ہیں؟ ہر بار میرا سڑکوں پر آپ کے ساتھ ہونا حکومت کے لیے ایک شکست ہے، اور اب میں نے انہیں زج کر دیا ہے، کیونکہ اگر وہ مجھے گرفتار کرتے ہیں تو یہ ان کی آخری شکست ہوگی، کیونکہ لوگ سڑکوں پر مسلسل احتجاج کرتے رہیں گے، کیونکہ ہم حزب اختلاف کے حکومتی منصوبے پلان فریڈم پر عمل درآمد کے لیے مزید طاقت سے سڑکوں پر نکلیں گے، اور اس وقت تک حکومت کو چیلنج کرتے رہیں گے جب تک وینزویلا آزاد نہیں ہو جاتا۔ یہ الفاظ تھے یوان گوائیڈو کے۔ مادورو، جنہیں روس کی حمایت حاصل ہے اور جنہیں وینزویلا میں رسدی اور فوجی عملے کی مدد حاصل ہے، کہتے ہیں کہ وہ تختہ الٹنے سے متعلق امریکی قیادت کے ایک منصوبے کا ہدف ہیں، اور انہوں نے واشنگٹن اور گائیڈو پر وینزویلا کے پاور گرڈ کو سبوتاج کرنے کا الزام عائد کیا ہے۔ امریکہ اور وینزویلا کی حزب اختلاف دونوں کا اور بجلی کے بہت سے ماہرین کا خیال ہے کہ ملک میں بجلی کے مسائل کی وجہ کوتاہی اور بد انتظامی ہے۔ یاسمین جمیل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
حالیہ ہفتوں میں عراقی اور اقوام متحدہ کے کارکنوں نے ایک اجتماعی خبر سے 30 ایسی لاشوں کی باقیات دریافت کی ہیں جن کے لیے باور کیا جاتا ہے کہ وہ داعش کے جنگجوؤں کے تشدد کا شکار ہونے والی یزیدی خواتین کی تھیں۔ وائس آف امریکہ کی نامہ نگار حیدر مرڈک کی رپورٹ کے ساتھ شہناز عزیز۔
اس تشدد سے بچ نکلنے والوں کا کہنا ہے کہ اسلامک اسٹیٹ کے عسکریت پسند یزیدی مردوں کو ہلاک کرنے سے پہلے انہیں مجبور کرتے ہیں کہ وہ اس طرح کی قبریں کھودیں، پھر ان کی لاشیں وہاں پھینک دیتے ہیں، اور عورتوں اور بچوں کو قید کر کے بیگار کے لیے یا غلامی کے لیے بیچ دیا جاتا ہے۔ ایشیا کی عمر اس وقت صرف 12 سال کی تھی جب 5 برس پہلے اسے قید کیا گیا تھا۔ ایشیا نے بتایا، وہ کہہ رہی ہیں، وہ دوپہر کے قریب آئے اور ہمیں سامان باندھنے کا حکم دیا۔ انہوں نے کہا کہ وہ ہمیں پہاڑوں پر لے جا کر آزاد کر دیں گے، اور پھر وہ ہمیں ایک اسکول میں لے کر گئے جہاں انہوں نے ہماری ساری قیمتی اشیاء، ہمارے موبائل فون اور شناختی کارڈ ہم سے لے لیے۔ سمین ایشیا صرف چند ہفتے پہلے ہی اس وقت جنگجوؤں کے قبضے سے آزاد ہوئی تھیں جب اسلامک اسٹیٹ اپنی وحشیانہ لڑائی میں اپنے کنٹرول والی آخری زمین سے محروم ہو گئی۔ ایشیا کہتی ہیں کہ وہ اب بھی دہشت زدہ ہیں.
They were cruel. They starved me, beat me, cut my hands and tortured me.
وہ کہہ رہی ہیں وہ ظالم ہے, انہوں نے مجھے بھوکا رکھا, مارا پیٹا, میرے ہاتھ کاٹ دیے اور مجھے اذیتیں دیں. یزیدی ایک نسلی اور مذہبی شناخت ہے, اور اسلامک اسٹیٹ کے جنگجو اپنے غلاموں کو مجبور کرتے ہیں کہ وہ اپنی زبان اور مذہب کو ترک کر دیں. ایک بار پھر ایشیا کے الفاظ.
They told me if I didn't pray in their way, I would get no food and water. I had no choice but to pretend to pray in front of them.
انہوں نے مجھے کہا کہ اگر میں نے ان کے طریقے سے عبادت نہیں کی تو مجھے کھانا اور پانی نہیں دیا جائے گا. میرے پاس سوائے اس کے کوئی چارہ نہیں تھا کہ ان کے سامنے ظاہر کروں کہ میں اسی طرح عبادت کر رہی ہوں. سرگرم کارکن حکومت کو الزام دیتے ہیں کہ وہ اس بحران کو حل کرنے میں ناکام رہی ہے. کوئی 400,000 کے لگ بھگ عراقی یزیدی برسوں سے در بدر ہیں. نوبیل انعام یافتہ یزیدی خاتون نادیا کہتی ہیں,
This genocide, those mass graves and all this destruction is a result of the ugly and barbaric IS ideology. And our rights have been suppressed and betrayed.
وہ کہہ رہی ہیں یہ نسل کشی, یہ اجتماعی قبریں اور یہ ساری تباہی اسلامک اسٹیٹ کی بھیانک اور وحشیانہ آئیڈیالوجی کا نتیجہ ہے. ہمارے حقوق کو کچلا گیا ہے. سامعین, اسلامک اسٹیٹ کی جانب سے قید کیے جانے والے 3,000 کے قریب یزیدی اب بھی لاپتہ ہیں. ایک بار پھر ایشیا کے الفاظ.
We didn't believe they could do this. They told us they were taking us to the mountains to be free and then they destroyed us.
وہ کہہ رہی ہیں مجھے یقین ہی نہیں آتا کہ وہ ایسا کر سکتے تھے. انہوں نے کہا تھا کہ وہ ہمیں آزاد کرنے کے لیے پہاڑوں پر لے جا رہے ہیں اور انہوں نے ہمیں تباہ و برباد کر دیا. اقوام متحدہ کے عہدیداروں نے بتایا ہے کہ وہ ہلاک ہونے والوں کی باقیات شناخت کے لیے بغداد بھیج رہے ہیں. اجتماعی قبروں کی تلاش کے کام کو جاری رکھنے کے لیے وہ مئی میں واپس آئیں گے. شہناز عزیز, اردو, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
یوکرین میں میریوپول کا شہر بحیرہ ایوز کے ساحل پر واقع ہے. قریب ہی روس کی پشپناہی میں جنگ کرنے والے باغیوں کے خلاف یوکرین کا اگلا مورچہ ہے. اس لڑائی نے ہر ایک کی زندگی کو متاثر کیا ہے, جبکہ جنگ کی وسعت کا خطرہ شہر پر منڈلا رہا ہے. ماسکو نے نومبر کے مہینے میں ایک بحری جنگ میں ٹھیک ساحلوں سے پرے یوکرین کے جن 24 فوجیوں کو پکڑنے کے بعد مستقل حراست میں رکھا ہوا ہے, اس کی وجہ سے یہ خطرہ اور بڑھ گیا ہے. ان چیلنجوں کے پیش نظر یہاں لوگ اتوار کے صدارتی انتخابات کو کس طرح دیکھتے ہیں, اس کے بارے میں وائس آف امریکہ کے نامہ نگار ہینری رجویل نے ایک رپورٹ مرتب کی ہے. علاقے میں دھند چھائی ہوئی ہے اور یوکرین کے فوجی تعیناتی کے منتظر ہیں. 5 سال سے میریوپول کے مکین مستقل تنازع کے خوف کے سائے میں ہیں. انتخابی مہم کے دوران مایوسی اور تھکاوٹ دیکھی جا سکتی ہے. میریوپول کی ایک شہری تاتیانا کے الفاظ, مجھے کوئی بھی امیدوار پسند ہے لیکن اس وقت جو اقتدار میں ہے وہ نہیں. ہمیں امن کے لیے, اپنی معیشت کی ترقی کے لیے زیادہ مواقع درکار ہیں تاکہ ہم خوشحالی حاصل کر سکیں. الیگزینڈر سیدوروف اگلے ماہ سے چھٹی پر ہیں. وہ کہتے ہیں, میرے نزدیک سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ تمام بدعنوان لوگوں کو جیل میں ڈالا جائے. ایلینا کا ارادہ ہے کہ وہ کمیڈین والدیمیر زیلنسکی ووٹ دیں گی, جنہوں نے صدارتی امیدوار بننے کا اعلان کیا ہے. ان کے الفاظ, زیلنسکی کو کیوں ووٹ دینا چاہیے؟ اس لیے کہ یہ ایک نیا چہرہ ہے, اس لیے کہ اس کے ذاتی مفادات نہیں ہیں, وہ سیاست میں ملوث نہیں رہا. جنگ کا اگلا محاذ مشرق میں ٹھیک 6 کلومیٹر پرے ہے. ماریوپول سے سیدھی سڑک دینیتسک تک جاتی ہے. روس کی پشت پناہی میں لڑنے والے علیحدگی پسندوں کے قبضے والے علاقے تک پہنچنے سے پہلے یوکرین کی فوج کی متعدد چوکیاں ہیں. تنازع جب عروج پر تھا تو یوکرین کو یہ خطرہ تھا کہ یہ باغی فوجیں آگے بڑھتے ہوئے ماریوپول کے شہر پر قبضہ کرنے کی کوشش کریں گی. وہ خطرات اب ہو سکتا ہے کہ کم ہو گئے ہوں, لیکن جنگ روزمرہ کی زندگی اور اس علاقے کی معیشت پر بہت زیادہ اثرات مرتب کر رہی ہے. ماریوپول ڈون باس کے علاقے کے برآمدات کا ایک مرکز ہوا کرتا تھا. جنگ نے اس کی کانوں اور کارخانوں سے رابطہ منقطع کر دیا ہے. دو بڑی سٹیل مل کے کارخانے اب بھی ماریوپول میں کام کر رہے ہیں جو علاقے میں خوشحالی کا سبب ہیں، لیکن ساتھ ہی ان سے آلودگی بھی پیدا ہوتی ہے. قریب کی ہی بندرگاہ سے مصنوعات دنیا بھر میں برآمد کی جاتی ہیں. سن 2014 میں جب سے کرائمیا پر روس نے زبردستی قبضہ کیا ہے، آبنائے کرش کے راستے بحیرہ ایزوف تک رسائی پر روس کا کنٹرول ہے، اور اس طرح ماریوپول کی معیشت کی شہرک پر اس کی گرفت ہے. بندرگاہ کے ڈائریکٹر کا کہنا ہے کہ کاروبار کی مد میں ہر سال 75 لاکھ ڈالر کا گھاٹا ہو رہا ہے. وہ کہتے ہیں، اپریل سن 2018 سے روس نے تمام ایسے جہازوں کی تلاشی شروع کر رکھی ہے جو یوکرین کی بندرگاہوں تک پہنچنے کے لیے بحیرہ ایزوف میں داخل ہوتے ہیں. لوڈنگ کے بعد وہ ان کی دوبارہ اس وقت تلاشی لیتے ہیں جب وہ بحر اسود میں واپس آتے ہیں. اس طرح انتظار کی وجہ سے برآمد کرنے والے تاجروں پر اس کا زبردست مالی اثر پڑتا ہے. لیکن بعض علاقوں میں ترقی بھی ہوئی ہے، تاہم ماریوپول کے لوگ جنگ کے خاتمے کے لیے صورتحال میں تبدیلی کے خواہاں ہیں. انہیں یہ پتا ہے کہ جو کوئی بھی صدر ہو، مشرق کی جانب سے خطرے کے خاتمے کا جلد کوئی امکان نظر نہیں آتا. رضی احمد رضوی کے لیے انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
جنوبی افریقہ کی پولیس کے سونگ کر سراغ لگانے والے کتے زمبابوے کے ان علاقوں میں بھیجے گئے ہیں جہاں سمندری طوفان میں لاپتہ ہو جانے والے افراد کو ڈھونڈنے کی کارروائی جاری ہے. چیمانی مانی سے نامہ نگاروں کی رپورٹ کے ساتھ شہناز عزیز.
طوفان سے متاثر ہونے والے ایسے خاندانوں کے لیے جن کے عزیز لاپتہ ہیں اور مٹی کے نیچے دبے ہوئے ہو سکتے ہیں، سرچ ڈاگس کے ساتھ ٹیموں کی آمد ایک امید کی کرن ہے. 35 سالہ ماں بندو اب بھی اپنی دونوں بیٹیوں کو تلاش کر رہے ہیں جو 11 اور 15 برس کی ہیں. ان کا کہنا ہے کہ زمبابوے کی حکومت نے مدد کے لیے کچھ نہیں کیا اور اب انہیں جنوبی افریقہ کی ٹیم سے امید ہے کہ شاید وہ کچھ کر سکے گی.
My wish is to see my daughters and bury them properly. All other losses, cars, house, etc., I can replace them.
وہ کہہ رہے ہیں، میں نے بیٹیوں کو تو کھو دیا ہے، لیکن اس سے بھی زیادہ تکلیف کی بات یہ ہے کہ مجھے یہ پتہ ہی نہیں کہ ہوا کیا ہے. میں چاہتا ہوں کہ مجھے ان کی لاشیں ہی مل جائیں تاکہ میں انہیں آخری رسومات کے ساتھ دفن کر سکوں. کار یا گھر دوبارہ مل سکتا ہے، میں بس اپنی بیٹیوں کی آخری رسومات ادا کرنا چاہتا ہوں. سامن، اس پورے علاقے میں شدید تعفن پھیلا ہوا ہے جو وہاں رہنے والوں کے مطابق لاشوں کے خراب ہونے کی وجہ سے ہو سکتا ہے. جنوبی افریقہ کی ٹیم اپنے کتوں کے ساتھ 60 سے 80 کلومیٹر کے علاقے میں 5 روز تک تلاش جاری رکھے گی. این اسی ٹیم کا حصہ ہیں. وہ کہتے ہیں کہ تلاش کا کام دشوار ہے، لیکن وہ سب پرعزم ہیں.
The devastation here, to be honest, is very bad. I think even if we were here for 3, 4, 5 weeks, it wouldn't be enough. But we're here for now, we're doing what we can, and we're going to...
وہ کہہ رہے ہیں یہاں ہونے والی تباہی بہت ہی ہولناک ہے. اگر ہم کئی ہفتے یہاں رہیں تو اتنا وقت بھی کافی نہیں ہے، لیکن بہرحال ہم جو کچھ ممکن ہے وہ کریں گے، اور جو کچھ وقت ہمارے پاس ہے اس میں زیادہ سے زیادہ کام کرنے کی کوشش کریں گے. ابھی یہ واضح نہیں ہے کہ آیا زمبابوے کی حکومت لاپتہ افراد کی تلاش کو آگے بڑھانے کے لیے وسائل فراہم کرے گی یا نہیں. شہناز عزیز، اردو، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
سرطان کے بارے میں نئے اعداد و شمار سے معلوم ہوتا ہے کہ عالمی سطح پر اس کی شرح میں اضافہ ہو رہا ہے. عالمی ادارہ صحت کے سرطان پر تحقیق کرنے والے بین الاقوامی ادارے کا اندازہ ہے کہ اس سال سرطان کے 18 ملین یعنی 1,80,00,000 نئے کیسز سامنے آئے ہیں، جبکہ مرنے والوں کی تعداد 96 لاکھ ہے. جنیوا سے وی او اے کے لیے لیزا شلائن نے 185 ملکوں میں سرطان کی 36 اقسام کے بارے میں جاری ہونے والی تازہ ترین رپورٹ کے اجرا کے بارے میں بتایا. اس رپورٹ کے مطابق دنیا کے ہر 5 مردوں میں سے ایک اور ہر 6 عورتوں میں سے ایک کو اپنی زندگی میں سرطان کے مرض کا سامنا رہتا ہے، اور اس مرض میں مبتلا مردوں کی موت کی شرح عورتوں کے مقابلے میں زیادہ ہے. رپورٹ میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ سرطان کے نئے کیسز میں نصف سے زیادہ اموات ایشیا میں ہوئی، اور اس کی جزوی وجہ یہ بھی ہے کہ دنیا کی کل آبادی کا تقریباً 60% اس خطے میں آباد ہے۔ ان اعداد و شمار سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ عالمی سطح پر نئے کیسز میں پھیپھڑے اور چھاتی کا سرطان سر فہرست رہا، جس کے بعد آنتوں، پروسٹیٹ اور پیٹ کے سرطان کے کیسز ہوئے۔ رپورٹ کے مطابق پھیپھڑے کا سرطان موت کے کلیدی اسباب میں شامل ہے، جس کی وجہ سے 2018 میں 18 لاکھ اموات ہوئیں۔ سرطان کی تحقیق کے بین الاقوامی ادارے میں نگران شعبے کے سربراہ فریڈی برے کا کہنا ہے کہ خیال یہی ہے کہ 2040 تک سرطان کے نئے کیسز کی تعداد 2.93 کروڑ تک پہنچ جائے گی، جبکہ اموات کی تعداد 1.63 کروڑ ہو جائے گی۔
The biggest increases in the cancer burden, a doubling of the cancer burden to 2040 is going to occur in
فریڈی برے کا کہنا ہے کہ سرطان کے کیسز کی تعداد میں 2040 تک سب سے زیادہ اضافہ ان ملکوں میں ہوگا جہاں سماجی اقتصادی ترقی کی شرح کم ترین سطح پر ہے۔ ان میں سے کچھ نیم سہارا افریقہ، کچھ جنوبی امریکہ اور کچھ جنوبی ایشیا میں ہوں گے۔ سرطان کے کیسز میں اضافے کا سامنا کرنے والے ملکوں میں اس وقت بھی اس سے نمٹنے کے لیے مناسب وسائل اور ذرائع نہیں۔ عالمی ادارہ صحت کے غیر متعدی امراض کے شعبے کے ڈائریکٹر ایتین کروک کا کہنا ہے کہ لوگوں کی موت کا باعث بننے والے سرطان کے کلیدی خطرات میں سے بیشتر کو روکا جا سکتا ہے، اور یہ تمباکو اور الکوہل کے استعمال میں کمی، ورزش میں اضافے اور خوراک کو بہتر بنانا ہے۔
And we also could do a lot by increasing immunization against some cancers like cervical cancer.
ڈاکٹر کا کہنا ہے کہ ہم مختلف نوعیت کے سرطان کی روک تھام کے لیے اپنے مدافعتی نظام کو بہتر بنا سکتے ہیں، جیسے سروائیکل کینسر یا پھر جگر کا کینسر، لیکن جن لوگوں کو سرطان ہو چکا ہے ان کے لیے بھی اب اس کی نوعیت سزائے موت جیسی نہیں ہونی چاہیے۔ کروک کا کہنا ہے کہ سرطان میں مبتلا ہونے والے افراد کی شرح زندگی میں اضافہ ممکن ہے، اور اس مقصد کے حصول کے لیے صحت کی سہولتوں میں بہتری، جلد تشخیص اور مناسب علاج معالجے تک رسائی ممکن بنانا ہے۔ وہ مزید کہتے ہیں کہ قریب المرگ بیماروں کی تکلیف میں کمی کے لیے انتہائی نگہداشت بھی ضروری ہے۔ بیزی جلانی، اردو بیو اے، واشنگٹن۔
کوئی 8 ماہ قبل مارس اپرچونٹی نامی خلائی گاڑی مریخ کی سطح پر اٹھنے والے گرد کے طوفان میں پھنس گئی تھی، جس کے بعد اس کا ناسا سے رابطہ منقطع ہو گیا تھا۔ خلائی ادارے نے 800 سے زیادہ مرتبہ اس سے رابطہ بحال کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن بدھ کے روز اس کو بحالی کی آخری ہدایات دینے کے بعد سائنسدانوں نے مشن کو ختم کرنے کا اعلان کیا۔ خاتمے کا اعلان کرتے ہوئے ناسا کے ایسوسی ایٹ ایڈمنسٹریٹر فار سائنس تھامس زوربشن کا کہنا تھا، سو اس لیے میں یہاں گہری ممنونیت اور تحسین کا احساس لیے مارس اپرچونٹی نامی مشن کے مکمل ہونے اور مریخ کی کھوج کے مشن کی تکمیل کا اعلان کرتا ہوں۔ میں یہاں اس ٹیم میں کھڑا ہوں اور آپ کو بتانا چاہوں گا کہ یہ ایک جذباتی لمحہ ہے۔ مارس اپرچونٹی نامی مشن کو سن 2003 میں مریخ کی کھوج کے لیے بھیجا گیا تھا، اور ایک سال بعد وہ مریخ کی سطح پر اتر گیا۔ اس سے پہلے اسپرٹ نامی ایک مشن بھی وہاں پہنچ چکا تھا۔ یہ دونوں خلائی گاڑیاں گولف کی ٹوکری کے برابر حجم رکھتی تھیں، اور ان کی سرگرمیوں کو صرف 90 دن تک جاری رہنا تھا، لیکن یہ دونوں مشن خصوصی طور پر اپرچونٹی اپنی معینہ مدت سے کہیں زیادہ وقت گزار گئیں۔ شمسی توانائی سے چلنے والی یہ دونوں خلائی گاڑیاں برسوں تک مریخ کی پتھریلی زمین پر تحقیق کرتی رہیں۔ دونوں گاڑیوں کو تحقیق کے دوران یہ ثبوت ملے کہ قدیم مریخ پر پانی موجود تھا، اور شاید اس پر زندگی کے جرثومے بھی موجود تھے۔ سن 2009 میں اسپرٹ نامی خلائی گاڑی کا رابطہ ناسا کے ساتھ منقطع ہو گیا تھا۔ خیال کیا جاتا ہے کہ مریخ کے سردترین موسم میں وہ خود بخود بند ہو گئی تھی، لیکن مارس اپرچونٹی مشن کے ختم ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ ناسا کا مریخ پر کام ختم ہو گیا۔ کیوروسٹی نامی خلائی گاڑی سن 2012 سے مریخ کے ایک دوسرے حصے میں کام کر رہی ہے۔ آئندہ سال 2 مزید خلائی گاڑیاں بھی سرخ سیارے پر پہنچیں گی۔ ایک مشن چین بھیجے گا اور دوسرا روس اور یورپی یونین کی مشترکہ کاوش ہوگی۔ انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
ہمارے آج کے اس شو کے ایڈیٹر تھے قمر عباس جعفری، پروڈیوسر انجم ہیرلڈ گل، اور انجینئر نک آئیونوف۔ خالد حمید کو آپ اجازت دیجیے گا اور پروگرام سنیے گا جہاں رنگ.